اور ایسے ایسے نتائج نکلائیں گے کہ جن کے بعد بعض اوقات لوگوں کی جان مال اور آبرو تک خطرے میں پڑ جائے گی اور اسلام کا چہرہ بھی بالکل مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ تو میں قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھتا ہوں، یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کے اپنے سمجھنے کے طریقے سے واقف کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر فی الواقع قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں اسے ایک کتاب کے طور پر ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ ایک ایسی کتاب کے طور پر پڑھنا ہے کہ جو کتاب ہمارے دل و دماغ کو مسخر کرے گی، ہمیں صحیح راستہ دکھائے گی، ہماری زندگی کی رہنما ہوگی، ہمارے لیے میزان اور فرقان بن جائے گی اور فیصلہ کرے گی کہ صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے۔ ہمیں اگر کسی روایت کو دیکھنا ہوگا تو ہم اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر کسی نظریے کو دیکھنا ہوگا تو اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر کسی خیال کا جائزہ لینا ہوگا تو اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی لائے عمل اختیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ دنیا کی ہر چیز پر حکومت کرے گا۔ اس کی یہ حکومت روایت پر بھی ہوگی، حدیث پر بھی ہوگی، فقہ پر بھی ہوگی، افکار پر بھی ہوگی، خیالات پر بھی ہوگی، فلسفے پر بھی ہوگی، تصوف پر بھی ہوگی۔ تو یہ کب ہوگی؟ جب اس کو آپ اس جگہ سے ٹھیک مقام پر پکڑ کر اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے خدا کی پیش کردہ ایک میزان اور ترازو بن جائے، اس میں ہم جانچ کر تول کر دیکھیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے تو پھر وہ ہمارے لیے وہی کتاب ہوگی کہ از یاسین ہوا آسان بمیری، کہ آدمی مرتے وقت یاسین پڑھ لے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، پھر وہ اسال ثواب کی کتاب بن کر رہ جائے گا، پھر وہ آپ کے لیے ایک حتمی حجت خدا کا فرمان بن کر کبھی نہیں رہے گا، پھر وہ آپ کے فیصلے نہیں کرے گا بلکہ کتاب بس لوگوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ درا حال ہے کہ اس کتاب نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیات ہی ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ مبارک کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور پھر عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ نصیحت اگر فی الواقع اس سے لینی ہے اور اس کی آیتوں پر غور کر کے وہ برکت حاصل کرنی ہے، اور وہ برکت وہ حقیقی برکت ہے جس سے پوری زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ روشنی اگر اس سے حاصل کرنی ہے اور وہ ٹھیک اعتدال پانا ہے جس پر انسانیت کو خدا نے کھڑا کیا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یقوم الناس بالقسط، آج کے زمانے میں لوگ روشنی بھی چاہتے ہیں اور وہ اعتدال بھی چاہتے ہیں، وہ اعتدال بھی قرآنی میں ہے اور وہ روشنی بھی قرآنی مجید میں ہے، لیکن اس کو سمجھنے اس کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اس کے پورے پس منظر، اس کی تاریخ، اس کی نوعیت سے واقف ہوں اور پھر اس کو واقف ہو کر اس کا مطالعہ کر کے سمجھ کر اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اس معنوی ترتیب کے بارے میں ہمارے موجودہ دور میں بہت کام ہوا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی ابتدا ہندوستانی کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فراہی سے ہوئی۔ ان کی چونکہ کتابیں زیادہ تر عربی زبان میں ہیں تو اس لیے لوگ بالعموم ان کے کام سے یہاں واقف نہیں ہو سکے۔ اب ان کی بہت سی چیزیں عالم عرب میں شائع ہو رہی ہیں اور بہت سے اہل علم کو متوجہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے دلائل النظام، سب سے پہلے انہوں نے اس میں قرآن مجید کی اس معنوی تقسیم کی طرف اشارہ کیا تھا اور کچھ اجمال کے ساتھ یہ گروپ بیان کر دیے تھے۔ بعد میں انہی کے شاگرد امین احسن اصلاحی نے جب تدبر قرآن لکھی ہے تو پھر انہوں نے ان سات گروپوں کو باقاعدہ متعین کر کے اسی کے لحاظ سے اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ قرآن مجید کی وہ شائع ہوئی اس وقت موجود ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر سے ایک آیت بھی پیش کر دی جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ قرآن نے اپنی اس تقسیم کو خود بیان کر دیا۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس طرح دیا ہے کہ اس میں صورتیں جوڑے جوڑے ہیں اور یہ سات حصوں میں تقسیم ہے، اور اس طرح سے ہم نے آپ کو اس کو دیا ہے۔ اس آیت پر بھی انہوں نے بہت تفصیلی کام کیا اور یہ بتایا کہ یہ قرآن کے اسی پہلو کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ ہمارے ہاں یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا جو اب لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ تہجد کی نماز کے طور پر ہی پڑھی جاتی تھی، حضور خود بھی اس کو صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے تھے، یہ کوئی الگ نماز نہیں تھی، بلکہ تہجد کی جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور رمضان میں یا رمضان کے علاوہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طریقے کے مطابق اس کو پڑھتے تھے۔ بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ سوالات کیے کہ ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو ہم یہ نماز پہلے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. قرآن کی آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی. ہمارے لیے تاکید یہ ہے کہ محکمات پر عمل کریں اور متشابہات کی زیادہ قرید میں نہ پڑیں. کیا حدیث کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے؟ کیونکہ بعض حدیث مثلا جنوں کے بارے میں، قیامت اور حشر کے بارے میں، اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی. کیا ایسی احادیث کو متشابہات کے زمرے میں شامل کر دیا جائے اور ان کے مطلب نکالنے کی زیادہ کھوج نہ کی جائے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محکمات اور متشابہات کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو وہ حقائق ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے، ہماری زندگی سے ہے، ہماری سیاست، معیشت، معاشرت سے ہے، اور ان چیزوں سے ہے جن کو ہمیں دنیا میں ماننا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان پر عمل کرنا ہے. ایک یہ حقائق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری دنیا کی خبر دے رہے ہیں. اس دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر فرشتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات گرامی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. پھر قیامت برپا ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اس قیامت میں بہت سے معاملات پیش آنے ہیں. وہ ایک نئی دنیا ہے جو وجود میں آ جانی ہے. اس دنیا کا کچھ تعارف بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. آپ کو دنیا میں جو تجربات اور مشاہدات پیش آتے ہیں ان سے تشبیہ دے کے بات سمجھا دی جائے، یعنی اس کے مشابہ قرار دے کے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے یہ جو آپ کمکمے جل رہے ہیں ان کو دیکھ لیا، جانتا ہے وہ، لیکن آج سے 200-300 سال پہلے ہے، تو وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مستقبل میں یہ دیے جل پڑیں گے جو اب جل رہے ہیں. تو وہ یہ تعبیر اختیار کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغیر تیل کے دیے جل رہے ہوں گے، مثال کے طور پر یہ بات کہتا ہے. تو کیا کر رہا ہے وہ؟ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں ان دیوں کو بیان کرنے کے لیے، ان کمکموں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ابھی وجود ہی میں نہیں آئے. تو وہ تشبیہ کا طریقہ اختیار کرے گا. جنت، دوزخ، قیامت، اس کے بارے میں قرآن نے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی ہماری زندگی کی چیزوں کو لے کر اس کے مشابہ ٹھہرا کر یہ بتا دیا ہے. آپ کسی دوسرے علاقے میں جائیں جس کو میں نے یا کسی اور نے نہیں دیکھا، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں کہ جن چیزوں کے لیے ابھی نام زبان میں وجود میں نہیں آئے، اور آپ ان کو بیان کرنا چاہیں، تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ آپ گرد و پیش کے ماحول کی کچھ چیزوں کو لیں گے اور ان سے مشابہ ٹھہرا کر، ان سے تشبیہ دے کر، ان جیسی قرار دے کر آپ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے جن آیتوں میں بیان کیا ہے انہیں آیات متشابہات کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی مبہم آیتیں ہیں یا ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے. ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ان کی حقیقت نہیں ہم جان سکتے، یعنی کوئی دقت نہیں ہے اس میں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ 11 ستارے اور سورج اور چاند حقیقت میں کیا تھے، وہ کیسے جھک گئے؟ جب سیدنا یوسف کے خواب کی تعبیر سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائیوں اور ان کے والدین کی تعبیر تھی. تو یہ حقیقت اس وقت واضح نہیں تھی کہ کیا صورت ہوگی. سیدہ عائشہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت خواب ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں آسمان سے 3 چاند اترے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خیال میں تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے، ظاہر ہے کہ خاتون ہے وہ، کہ مجھے رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، یہ میرا خیال ہے. تو سیدنا ابوبکر خاموش رہے. جب حضور کی وفات ہوئی اور آپ کو ان کے حجرے میں دفن کیا گیا تو انہوں نے کہا تمہارا پہلا چاند آج زمین میں اتر گیا. تو آپ دیکھیے نا کہ یہ حقیقت کیا تھی، بالکل الٹ وہ سمجھ رہی تھی اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہے جس کو متشابہ آیات کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. یعنی ایک واقعہ بعد میں آنے والا ہے تو تشبیہ دے کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اس کے لیے زبان میں الفاظ موجود نہیں ہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس دوسری دنیا میں جانا ضروری ہے. جیسے اگر 200 سال پہلے کوئی آدمی ہمیں اس کا تعارف کراتا، یہ روشنی جو اب آپ کے سامنے ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر جو اب آپ کے سامنے ہے، تو تشبیہ کے طریقے اختیار کرتا اور ہمارے ذہن میں بس ایک دھندلی سی تصویر ہوتی اس کی، حقیقت سامنے آتی تو ہم سمجھتے کہ ہاں یہ بات تھی جو کہی گئی تھی، الفاظ بالکل واضح تھے اس کے. تو یہ فرق ہے آیات متشابہات اور آیات محکمات میں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آیات متشابہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا یا سمجھ میں نہیں آئی آ سکتی، یہ مطلب اس کا. یہ میں نے مختصر طور پر ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور کچھ اصولوں کی طرف نشاندہی کر دی ہے. اس مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل کرنا ممکن نہیں تھا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.